بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین سمجھ کے مطابق درس جاری ہے، اور عقیدے کے اصول میں سے آٹھویں اصل پر بات ہو رہی تھی، دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت اور جماعت کا موقف اور منہج کیا ہے. اور پچھلے دروس میں قرآن مجید کے ظاہر اور باطن کی حقیقت کے متعلق بات کر رہے تھے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور صحیح مفہوم ہے تو کس طریقے سے ہے، اس کی تفصیل بیان کی تھی مختصر سی. اور پھر ظاہر اور باطن کا جو غلط اور باطل مفہوم ہے اس کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں صرف دو مثالیں میں نے بیان کی، ایک اسرار حقیقی اور دوسری الامن والعلا. اسرار حقیقی میں جو تحریف کی گئی ہے شریعت کی، قرآن مجید اور صحیح احادیث اور شریعت کی مفاہیم کی، سب نے سنا، اور کس طریقے سے من گھڑت احادیث کو شامل کر دیا گیا اپنی غلط نظریے کو، اپنی غلط سوچ کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. یہ راستہ اتنی خطرناک راستہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ اس نظریے سے اور اس طریقے سے انسان کا دل مر جاتا ہے، اور جس کا دل اس کے بدن سے پہلے مر جائے وہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس کا دل پہلے مر جائے اور حق کو سمجھ بھی نہ سکے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ باطل کے دلدل میں غرق ہوتا رہے گا، روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی نیا باطل اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. لا حول ولا قوة الا بالله. پھر دوسری مثال میں دی تھی الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء. اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی کی یہ کتاب، وقت کم تھا، میں زیادہ وقت اس پہ بات نہ کر سکا، اور بعض شاید ساتھیوں کو اشکالات بھی ہوئے ہیں. اس کتاب میں اعلی حضرت صاحب نے کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے، کیونکہ کسی علم یا حقیقت کی بنیاد پر یہ کتاب نہیں لکھی گئی، یہ کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور اس کے لیے 350 دلیل بیان کی ہے، 300 آیت تقریباً اور 50 حدیث. اور میں نے صرف ایک مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوسف علیہ السلام کی زبانی سورۃ یوسف میں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے. تو بعض ساتھوں کو سمجھ نہیں آئی کہ دلیل کیسے بنتی ہے یہ، اور کس طریقے سے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے. میں مختصر بتایا تو تھا، لیکن تھوڑی سی تفصیل میں ابھی سمجھاتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، عربی زبان میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے. اصل معنی ہے لغوی معنی، کیونکہ یہ شریعت عربی زبان میں اتری ہے، اور اسلام سے پہلے یہ لغت کے اعتبار سے الفاظ بولے جاتے تھے، اسے کہتے ہیں معنی اللغوی. اور اسلام کے بعد اس معنی کو تبدیل کر دیا گیا في سكيت المعنى الشرعي شرعي معنى تيسر معنى أو تإصطلاحي معنى جوش أمتك نامر علماء كسي ایک لفظ کے ایک علمی نام تجویز کرتے پھر اس پر ان کا اتفاق ہو جاتا ہے اصطلاح ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں اصطلاحی معنی. ہم یہاں پر لغت اور شرع کی بات کرتے ہیں. اصطلاحی معانی جو ہیں یہ اصول فقہ اور فقہ کے متعلق ہیں. بات ہم عقیدے کے کر رہے تو یہاں پر عام طور پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا لغوی ہوتی ہے یا شرعی ہوتی ہے. ابھی اس آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جب عزیز کی بیوی نے بدکاری کرنے کی کوشش کی انہوں نے فرمایا جب رک گئے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پناہ دے انہ ربی احسن مثوائے کہ عزیز مصر جو ہے یعنی آپ کا خاوند جو ہے تمہارا خاوند جو ہے وہ میرا رب ہے اس نے مجھ پر احسان کیے ہوئے ہیں. اس شخص نے میرے مشکلیں آسان کی ہیں اپنے گھر میں میری پرورش کی ہے تو میں کیسے قدم اٹھا سکتا ہوں. لفظ کون سا استعمال ہوا انہ ربی احسن مثوائے. تو احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل کشا ہو سکتے ہیں اور گواہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی زبانی انہ رب احسن مثوائے تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتے. میں باپ اولا ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں. اب ذرا غور کریں یہ کتنی تحریف ہے شریعت کی. کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے کہ عزیز مصر رب ہیں یعنی مشکل کشا اور حاجت روا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر یہی معنی ہے اعلی حضرت صاحب کا تو پھر عزیز مصر مشکل کشا ہوئے نا. جیسے کہ آپ سر مشکل کشا ہیں وہ بھی ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کافر مسلمان نہ تھے. کتنی خطرناک بات ہے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں تھوڑی سی علمی بات کرتے ہیں. لغت کے اعتبار سے یہ جو آیت ہے اللہ تعالی نے لغوی معنی مراد لیا ہے اس آیت سے. شرعی معنی ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں تھی. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یاد رکھیں رب کا معنی کیا ہے لغت میں؟ پالنے والا. گھر کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ رب المنزل یا رب البیت. اور گھر والے کو کیا کہتے ہیں؟ ربت المنزل. اب دیکھ پروفیشن یہاں پہ آپ لکھتے ہیں فارم فل کرتے ہیں تو جہاں پر بیوی کو آکوپیشن لکھے کیا لکھتے ہیں آپ؟ جی ہاؤس وائف لکھتے ہیں. عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ ربت المنزل لکھتے ہیں. جو عربی ساتھی جانتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ نہیں؟ ربت المنزل لکھتے ہیں. تو یہ جو رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کس معنی میں کیا گیا ہے؟ کہ وہی رب جو خالق والد تدبیر کرنے والا ہے یا وہ رب جو گھر کا سربراہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو لغت کے اعتبار سے رب کا مطلب ہے گھر کا سربراہ پالنے والا. یعنی بچوں کا والد رب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی وجود کے وہ ذریعہ بنا ہے. ان کے خلق کا ذریعہ والدین ہیں. پھر ان کے رزق کا ذریعہ کون ہے؟ والدین ہیں. ان کی مشکل آسان کون کرتے ہیں؟ والدین کرتے ہیں. ان کی مصیبتوں میں کون ساتھ دیتا ہے؟ والدین ہی دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے رب ہوئے کہ نہ ہوئے. لیکن یہ اعتبار جو ہے یہ لغت کے اعتبار سے ہے. شرعی معنی کیا ہے رب کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. مالک ہے سارے جہانوں کا. رب ہے پیدا کرنے والا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے تدبیر کرنے والا ہے مشکل کشا حاجت روا ہے زندگی موت کا مالک ہے. سبحان اللہ, یہ کون سا معنی ہے؟ شرعی معنی ہے. تو یہ ہم نے کہاں سے یہ سمجھا ہے کہ لغت لغوی معنی کون سا, شرعی معنی کون سا ہوتا ہے؟ سیاق اور سباق سے. جو عربی زبان جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رب کا معنی کیا لیا گیا, اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے. اور کوئی بھی شخص ان دور میں خلط ملط نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ علم دیا ہے, جو سمجھتا ہے, جس کی فطرت درست ہے, صحیح ہے, زندہ دل ہے. ہم مردہ دل والے ہیں یا دین کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں یا جاہل ہیں, تب تو وہ غلطی کر سکتے ہیں, دونوں معنی میں خلط ملط کر سکتے ہیں. لیکن علماء کبھی ایسا نہیں کرتے. اور علماء وہ جو ربانی علماء ہوں, جو حق کی بات کرنے والے ہوں, جو حق کو سمجھنے والے ہوں, جو حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں. اچھا, یہ ہم جان چکے کہ معنی کسی لفظ کا, جیسا کہ رب کا معنی لغوی بہت شرعی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے سمجھیں گے؟ سیاق اور سباق سے. اچھا, اگر ٹکرا جائے دونوں معنی, ٹکرا جائیں, کیا کریں گے؟ کون سا معنی مقدم ہوگا قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں, لغوی یا شرعی معنی؟ شرعی معنی, کیونکہ قرآن اور حدیث, صحیح حدیث جو ہے وہ لغت کی کتاب نہیں ہے, وہ شریعت کی کتاب ہے. تو شرعی معنی مقدم کیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں, نماز عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صلاح. صلاح لفظ کے کتنے معنی ہیں؟ ایک لغوی معنی ہے یعنی دعا, اور ایک شرعی معنی ہے یعنی نماز, جو خاص اقوال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کی جاتی ہیں, جو تکبیر تحریمہ سے جن کا ابتدا ہوتا ہے اور دونوں طرف سلام پھیرنے سے اختتام ہوتا ہے. یہ نماز کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, اللهم صل وسلم علی نبی محمد وعلی صحبہ اجمعین. کوئی شخص آ کے کہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرشتے نماز پڑھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور دلیل یہ آیت ہے, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دلیل کیا؟ یہ آیت ہے قرآن مجید کی. ارے کہاں سے لیا؟ صلات کے لفظ سے. اس کی بات درست ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی. میرے بھائی, کسی مدرسے کا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے یصلون کا مطلب یہاں پہ درود ہے, دعا ہے, نماز ہرگز نہیں ہے. وہ بچہ بھی پکڑے گا کہ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. لفظ صلات کا ضرور استعمال ہوا ہے, لیکن صلات کا معنی یہاں پر لغوی معنی ہے, شرعی معنی نہیں ہے. اچھا, وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکات ہے. کچھ ایسا کہ یار سیدھی سی بات ہے, کیا صبح شام پریشان کرتے, نماز پڑھو با جماعت, نماز پڑھو با جماعت. میں نے ابھی دعا کر لی ہے, نماز ہوگی میری. ارے کیسے نماز ہو گئی؟ کہ ابھی میں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لی تو میری نماز تو ہو گئی. یہ کسی نے کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا, کہاں فرمایا؟ وہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. میں نماز قائم کر لی, صلاۃ قائم کروں, صلاۃ تو قائم کر لی ہے. اس آیت کے اعتبار سے کیا وہ سچا ہے؟ اس نے کون سا معنی لیا؟ لغت کا. کون سا لینا چاہیے تھا؟ شرعی. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ شرعی معنی ہے. اور جس نے لغوی معنی یہاں پہ لیا, کیا وہ شریعت کے مطابق اس نے عمل کیا؟ یہ تحریف دین ہے کہ نہیں؟ میرے بھی یہ موٹی مثال ہے. یہاں پر بھی تحریف دین ہو گئی میرے بھائی. یہ دیکھیں, الامر والعلا میں تحریف دین کی گئی ہے. لغوی معنی کچھ جو لغوی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مراد لغوی معنی ہے, ان کو شریعت کے معنی دے کر ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں 300 آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا جو حاجت روا ہے. اچھا, نمبر دو, رب کا معنی جو اس آیت کریمہ میں لیا گیا ہے, معاذ اللہ إنه ربي أحسن مثواي. يكون سمعناه معناها لغوي معناها لغة كاعتبار سه. آلا حضرت صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی معنی ہے تب تک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ کس کو رب بنا رہے ہیں؟ عزیز مصر کو. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جن متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان کو تعلیم دی ہے وكذلك من علم تأويل الأحاديث علم التأويل أعطاه فرمي الله تعالى نے سمجھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کتنی بڑی تہمت ہے. اور اگر نمبر تین اسی معنی کو لیا جائے کہ ہر پالنے والا رب ہے اور وہ مشکل کشا ہے تو پھر کتنے رب ہوئے دنیا میں؟ پھر فرعون رب ہے کہ نہیں؟ اس نے جو جھوٹا دعویٰ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس اعتبار سے کیا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس نے پالا ہے؟ کس نے پرورش کی ہے؟ کس نے مشکل آسان کی ہے؟ کسی گھر میں کس کے گھر میں پلا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ فرعون کے گھر میں. کیا فرعون کہہ سکتا ہے میں تمہارے سب سے بڑا رب ہوں مصریوں کو یا اسرائیلیوں کو کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا کیا وہ سچا ہے؟ ہرگز نہیں. لغت کا معنی کو شرعی معنی پر محمول کرنا بغیر کسی وجہ کے اور شرعی معنی کو لغت معنی پر محمول کرنا بغیر کسی وجہ کے یہ تحریف ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں. سیاق اور سباق متعین کر دیتا معنی کو اور کسی کے لیے جائز بھی نہیں کہ اس معنی کی تبدیلی کرے. اور آگے دلائل جتنے بھی آپ دیکھیں گے وہ بھی اسی طریقے سے قرآن کی آیات اور صحیح احادیث سے وہ مراد لیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. اگلی مثال میں نے بیان کی تھی کتاب البدع ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب البدع لکھی ہے، بدعت کی حقیقت بیان کی ہے اس کتاب میں. اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بدعت گمراہی جو ہے وہ بدعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ابتدائی ادوار میں تھی. جو فرقے اس زمانے میں نکلے تھے وہی بدعتی ہیں اور ان کے بعد جو دین کے لیے آپ جو نئے عمل کرتے ہیں وہ دین کے لیے دین کے اندر وہ بدعت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کتاب البدع میں صفحہ نمبر 65 میں ایک علم مغالطہ. میں یہاں پر صرف میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ انشاءاللہ بدعت پہ یا اس کتاب پہ مکمل بات کروں گا. میں چند چیزیں یہاں سے بیان کر دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں ذرا کہ کس طریقے سے تحریف دین یہاں پر بھی کی گئی ہے. فرمات ایک علمی مغالطہ، بعض لوگ تصور بدعت کے حوالے سے ایک علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مظلوم عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے کسی خاص ٹکڑے کو اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور اس خاص حصے کو اس حد تک کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی مکمل حدیث ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی مکمل حدیث کا ایک جزو ہوتا ہے. مثلا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاکم محدثات الامور فان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ، الگ سے کوئی حدیث نہیں بلکہ ایک مکمل مضمون حدیث کا ایک حصہ ہے جسے وہ کثرت سے اپنے سیاق و سباق سے الگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں جس سے عوام الناس اور عام طلباء غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس امر پر غور نہیں کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے غلط استدلال کیا جا رہا ہے، حالانکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا و مراد کچھ اور ہوتا ہے. لہذا احادیث مبارکہ کو اپنے سیاق و سباق اور پس منظر سے کاٹ کر بیان کرنا اور اس سے امت مسلمہ کو گمراہ بدعت و مشرک قرار دینا نہ صرف علمی خیانت ہے بلکہ تعلیمات اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ اس حدیث کو اگر اس سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور افتراق و انتشار میں خلفائے راشدین کے مخالفین سے دور رہنے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے اور دلیل پیش کرتے ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہم علمی خیانت کر رہے ہیں بلکہ تعلیمات اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں۔ اے دیکھتے ہیں علمی خیانت کی بات ہوئی ہے، دیکھتے ہیں علمی خیانت کون کر رہا ہے؟ کیا ہم ہمارے علماء علمی خیانت کر رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب علمی خیانت کر رہے ہیں؟ بہرحال معنی سمجھ لیا یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ مشہور حدیث سید عراد بن سیارے کی مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موعظہ فرمایا، آنکھیں تر ہو گئے اور دل نرم ہو گئے، تو ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور حدیث کے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ ضرور دیکھے گا میری امت میں بہت زیادہ اختلاف، فسیر اختلافا کثیرا، تو کیا کرے جب اختلاف ہو؟ فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی افضوا علیہ بالنواجذ، پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آخر تک یہ روایت ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اگر حدیث پڑھنی تو پوری پڑھیں، یہاں سے پڑھنا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ سے آگے پڑھنا یہ علمی خیانت ہے، کیونکہ اصل حدیث کا مقصد ہے خلفائے راشدین سے جوڑنا، اور یہ وہ بدعات ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی، یہ اس کے لیے حدیث ہے بس، آگے کے لیے نہیں ہے۔ جو بعد میں چیزیں نئی ہوئی ہیں، نئی ایجاد ہوئی ہیں، اس کے سے تعلق نہیں ہے، آگے وہ خود وضاحت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علمی خیانت کیا ہے۔ میں آپ کو تین مثالیں اسی کتاب میں سے دیتا ہوں، تین مثالیں بس۔ ایک حدیث ہے یہاں پر صفحہ نمبر 32 میں وہ بیان کرتے ہیں، مشہور حدیث، اور یہ وہ حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں بدعت کے رد کے لیے سب سے عظیم حدیث ہے۔ 7-6-7 الفاظ سے زیادہ نہیں ہیں، ایک حدیث ہے لیکن بدعتی کو کمر کو توڑ دیتی ہے، بشرط یہ کہ اس میں تحریف نہ کی جائے جیسا کہ ابھی کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب نے جیسا کیا۔ دیکھیں حدیث یہ ہے، صفحہ 32 میں فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس فيه فهو رد، دو الفاظ ہیں ما ليس منه وما ليس فيه، یہاں پر ما ليس فيه کی روایت ہے بخاری مسلم، پھر آخر تک وہ اپنا بیان کرے کہ کہاں کہاں سے حدیث لی ہے۔ اب اس حدیث کے متعلق انہوں نے ایک ایک لفظ پر بات کی ہے، من احدث فی امرنا ما ليس منه فيه، منه میں کیا فرق ہے، فهو رد، ایک ہی چھوڑ دی ہے، کون سی، فی امرنا هذا، هذا کو چھوڑ دیا ہے، اس پر بات نہیں کی۔ دیکھیں میں آپ بات علمی خیانت کی ہوئی ہے نا، اب دیکھیں ذرا، اب جانتے کہ هذا کو کیوں چھوڑ دیا گیا، هذا کیا ہے، اسم اشارہ ہے، کس لیے ہوتا ہے، تخصیص کے لیے، مخصص ہے، من احدث فی امرنا ما ليس منه فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلا نہ تھی تو وہ مردود ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ اچھا ما ليس منه ما ليس فيه احدث، یہ سب اس کی پھر تعریف اور وجہ بیان کی جا رہی ہے، ما ليس فيه وما ليس منه میں فرق، صفحہ 34 میں، موالت کا ازالہ اور فہو رد کا درست مفہوم سب پہ بات ہوئی ہے. دیکھیں حاضر پہ بات کیوں نہیں کی ڈاکٹر صاحب نے؟ کیونکہ پوری کی پوری کتاب جس پر مبنی ہے وہ اس حاضر کے علاوہ ہی ہے. اب اس حاضر کو کتاب میں شامل کر دیں وہ پوری کتاب ہی ختم ہے. امور کتنی قسم کے ہیں؟ دو قسم کے ہیں، امور دنیا ہے اور امور دین ہے. اور محدثات کتنی قسم کی ہیں؟ نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں دو قسم کی ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے جیسا کہ یہ گاڑی ہے، یہ اینک ہے، موبائل فون ہے، اور ایک دینی اعتبار سے جیسا کہ جشن میلاد النبی ہے، نوحہ ہے، رجب کے کنڈے ہیں آخر تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا، ہمارے اس امر میں، یہ کون سا امر ہے؟ دینی امر ہے یا دنیاوی امر ہے؟ دینی امر ہے، متعین ہو چکا ہے، جو اس میں سے نہ ہو، اسے کوئی دلیل نہ ہو شریعت میں، فہورد. تین چیزیں میرے بھائی، یہ ترازو ہے بدعت کا، اچھی طرح سن لیں. آج کوئی بھی شخص اگر کسی بھی شرعی امر کو یا کسی بھی نئی چیز جو ایجاد ہوئی ہے چاہے دینی یا دنیاوی، اس ترازو پہ تول دے، اس کا جواب جو ہے نکل جائے گا یہ بدعت ہے یا نہیں. اس حدیث میں سے من احدث، پہلی بات ہے کہ نئی چیز ہو، نمبر دو فی امرنا ھذا دین کے متعلق ہو، نمبر تین ما لیس منہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو، فہو رد و بدعت ہے. تین چیزیں یاد ہوئی، لکھ لیں آپ، من احدث، احدث نئی چیز ہو، نمبر دو دین سے اس کا تعلق ہو، نمبر تین اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اکول ٹو، یہ تینوں پلس کرتے جائیں آپ، نئی چیز ہے پلس دین سے تعلق ہے، جمع کریں پلس کوئی دلیل نہیں ہے، برابر ہے، اکول ٹو بدعت، مردود، فہو رد. اینک، یہ اینک میں نے پہنی ہوئی، آپ نے پہنی ہوئی ہے، ذرا تولے اس ترازو پہ تولے، ذرا نہیں ہے کہ نہیں؟ احدث نئی چیز ہے، یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. نمبر دو دین سے تعلق ہے، دین سے تعلق نہیں ہے، آگے جواب کیا ہوگا؟ بدعت نہیں ہے. یہ تین ہونے چاہیے، یہ پلس ہو رہے ہیں نا، تو جب سم ایک ہی ہوتا ہے پھر. موبائل فون ہے، بدعت ہے، کیوں؟ دین سے تعلق نہیں ہے. محرم کا ماتم جو ہے بدعت ہے، کیوں؟ نمبر ایک نئی چیز ہے. نئی چیز کیسے ہے؟ یعنی نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا. نئی چیز ہے نا، نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے، نوحہ کرنے والا، ماتم کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ اجر اور ثواب پانے کے لیے یا شغل میلے کے لیے؟ اجر ثواب کے لیے. وہ اپنا گناہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مارتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کی تخفیف ہو، نہیں؟ جب دین سے تعلق ہے اور نہیں ہے، اسے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ بدعت ہے. میرے بھائی یہ مشکل ہے، یہ بدعت ہے ساری. ڈاکٹر صاحب نے پوری کتاب لکھ لی ہے، تو 300 صفحے سے زیادہ کتاب ہے یہ. تو پہلے علمی دھیان دھیرا آپ نے دیکھ لی ہے کہ ہاضہ کے لفظ کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا، بات ہی نہیں کی. آگے پھر اپنی باتیں کرتے رہے، لمبی لمبی باتیں، لیکن اگر اسی لفظ کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے اور یہ سمجھ لیتے کہ پیارے پیغمبر حسن مراد کیا ہے اس حدیث میں سے، کیا صرف وہی بدعات ہے جو اس زمانے میں تھی، یا آگے بھی پھر وہ کہتے ہیں، میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو انہوں نے کیا کیا، جب وہ کچھ تھوڑا شاید بات ذہن میں آئی ہوگی، کوئی منع کرے گا، رد کرے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو ابھی آپ انہوں نے جو یہ کہا کہ علم مغالطہ ہے، کہ یہ تو تھا صحابہ کرام زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں جو پہلے حدیث گزری تھی، سيدنا عروة بن سارية کی روایت میں اياكم محدثات الامور کے متعلق اس حدیث میں يعني آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صحابہ کو جوڑنا چاہتے تھے خلفاء راشدین کے ساتھ تاکہ جو بدعت اس زمانے موجود تھی جو افتراق تھا امت میں انتشار تھا اس سے بچ جائے يعني وہ یہ کہتے کہ خوارج کی بدعت یہ لکھا ہوا کتاب میں خوارج کی بدعت بدعت ہے معتزلہ کی بدعت بدعت ہے رافضی بدعت بدعت یہ بدعات ہیں لیکن اس کے علاوہ بدعت نہیں ہوتی سبحان اللہ میرا بدعت پہ میں انشاءاللہ کبھی بات کروں گا تفصیل سے یہ پہلی ان کی علمی دیانتداری جو آپ نے سنی ہے دوسری اسی کتاب میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 50 میں وضاحت اب وضاحت بھی ہے فرماتے ہیں مذکور حدیث کے آخر میں لفظ حل مذکور ہوا ہے یہ لفظ سوال و استفام کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ دیگر معانی مثلا تأکید اور تحقیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ حل حل سوال یا حرف ہے جیسا کہ مذکور حدیث مبارک میں لفظ حل بمعنی قد یعنی تأکید ہے یعنی یہاں پر حل استفام تقریری کے لیے ہے اس طرح حدیث حل تدر ما حدث بعدک کا معنی یہ ہوگا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے فتنے گھڑ لیے تھے قرآن مجید میں بھی حل اس معنی میں استعمال ہوا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے حل اتا الانسان حن من الدہر لم يكن شيئا مذکورا بشک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا اسی طرح سورۃ طہٰ میں ارشاد ہوتا ہے وہل اتا کا حدیث موسیٰ اور بے شک آپ کو موسیٰ کے احوال کی خبر پہنچی ہے متذکر بالا آیات مقدس میں لفظ حل تأکید اور واقعہ کے اس بات کے لیے بیان ہوا ہے اس لیے ہم نے حدیث وہل تدری ما حدث بعدک کا ترجمہ سوالیہ کی بجائے تأکید اور اس بات کے معنی میں کیا ہے عروف حدیث ہے قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوضہ کوثر سے پانی پلائیں گے مومنین کو بعض لوگوں کو فرشتے روک لیں گے کہ پانی نہیں پینے دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے ہیں ایک روایت میرے اصحاب میں سے ہیں تو فرشتے فرمائیں گے ایک روایت میں انک لا تدری ما حدث بعدک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا چیزیں نئی ایجاد کی ہیں دین میں اور ایک روایت میں حل تدری ما حدث بعدک کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں اب ایک چھپی ہوئی چیز وہ یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں حدیث میں واضح لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے لا تدری ما حدث بعدک واضح لفظ ہے کہ نہیں دوسری روایت میں حل کا لفظ ہے حل عربی زبان میں حل اب وہ حل کی روایت کو پکڑ رہے ہیں اگرچہ لا کی روایت خود بیان کر چکے ہیں پہلے صفحات میں لیکن دیکھیں قاری کے دماغ کو کیسے گھماتے ہیں اب انہوں نے یعنی جو قاری اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اس کے دماغ کو کیسے گھماتے ہیں اب یہاں پر حل کی روایت ہے نا حل تدری ما حدث بعدک اگرچہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہر کا مطلب یہاں پہ لا ہی ہوگا لا تدری جواب یہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں جو چیز آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں جانتے اب جواب کیا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں لیکن دیکھیں یہ علمی خیانت دیکھیں یہاں پہ وہ فرماتے کہ حل جو ہے عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں ایک تو استفہام سوالیہ ہے اور دوسرا ہے تأکید تحقیق اور تأکید تحقیق کی مثالیں سورۃ قرآن مجید کی آیت میں آئے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر حل کا مطلب کیا ہے سوال ہے کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا جو کوئی شے مذکور ہی نہ تھا جواب کیا ہے ایسا وقت تھا جو جواب ہاں میں ہے تو یہ حل ہوتا ہے تحقیق کے لیے یعنی تأکید کی جا رہی ایسا وقت ضرور گزرا ہے انسان پہ جب اس کا کوئی ذکر ہی نہ تھا اس طریقے سے حل اتا کا حدیث موسیٰ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس سید موسیٰ کا ذکر قصہ حوالے پہنچے کہ نہیں اب جانتے ہیں کہ نہیں اب سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں قرآن مجید وحی کے ذریعے جان چکے ہیں جواب ہاں میں ہے تو حل کا مطلب کیا ہوگا آپ ضرور جانتے ہیں اچھا حل تدری ما حدث بعدک وہ فرماتے اس حدیث میں بھی میں نے لفظ دیکھے وہ فرماتے ہیں ہم نے حدیث وہل تدری ما حدث بعدک کا ترجمہ سوالیہ کی بجائے تاکید اور اس بات کے معنی میں کیا ہے میرے بھی آپ کون ہیں کرنے والے اگر بعض جاہل مل کے آپ کو شیخ اسلام کا درجہ دے دیں تو پھر آپ لغت کے معنی میں تبدیل کریں گے, احادیث میں تحریف بھی کرنا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ, کس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر اتنی بڑی خیانت. لا تدری ما حدث بعدک, آپ نہیں جانتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس لا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر قرآن مجید کی آیات هل اتى على الحين من الدهر کہ کسی اور آیت میں لا کے جواب میں ہوتا تو کبھی ہم تاکید نہ کر سکتے, اس کے معنی کبھی تاکید میں نہ ہو سکتا. هل اتى کا حدیث موسیٰ اگر کسی دوسری آیت میں لا کا معنی ہوتا کہ آپ جانتے نہیں, آپ کو خبر پہنچی نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو پھر کبھی تاکید غلط ہو سکتا ہے؟ تاکید معنی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہاں پر تو حدیث واضح ہے, لا تدری ما حدث بعدک. جب کوئی جواز نہ تو جواب کیا دیا؟ ہم نے. بھی آپ کون ہوتے کرنے والے؟ آپ شریعت کو بھی تبدیل کر رہے ہیں, شریعت کی تو تحریف کی ہے, لیکن عربی زبان کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. تیسری جو علمی خیانت ہے اس کتاب میں, جتنے رسول اور جماعت کے علماء کے اس کتاب میں نام لیا گیا ہے ان میں سے ذرا غور فرمائیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اس کتاب میں ان کا نام لیا گیا ہے, ابن تیمیہ, امام شاطبی, شیخ بن باز, دیکھیں, اچھا, شیخ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, ان سب کا نام لیا, ان دیگر اور بھی ہیں علماء, ان کا نام لیا, میں صرف چار لوگ علماء کی میں نے بات کی ہے, ان کا نام لیا گیا ہے بدعا کی تعریف میں, ما حدث کی تعریف میں, اور یعنی پڑھنے والے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان علماء کا موقف بھی یہی ہے. کتنی بڑی خیانت ہے. شیخ بن باز کا موقف آپ نہیں جانتے بدعت میں کیا ہے؟ میرے بھائی دسوں نہیں سینکڑوں فتح ہوئے صرف میلاد النبی پہ کہ بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. ابن تیمیہ کے فتاوی دیکھ لیں آپ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, انہوں نے تو سختی سے منع فرمایا ہے. امام شاطبی کتاب لکھی ہے الاعتصام, بدعت کا جو انہوں نے رد کیا نا علمی انداز سے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور میری گزارش یہ ہے حضرون سامعین سے, بات علمی خیانت کی ہو رہی ہے نا کہ ہمارے علماء علمی خیانت کرتے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے, آپ تھوڑا سا ان کا تجزیہ کریں خود. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی فتاوی موجود ہے آپ وہ دیکھیں, اور امام شاطبی کی کتاب الاعتصام موجود ہے آپ وہ پڑھیں اور دیکھیں کہ بدعت کا کیا مفہوم لیا ہے وہ جو شیخ صاحب اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں یا وہ جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. میری چھوٹی سی گزارش ہے, دیکھیں ہماری جنگ کسی کے خلاف کوئی شخصی نہیں ہے, حق کی بات سمجھنا فرض ہے ہر مسلمان پر, اس کے مطابق سوال کیا جائے قیامت کے دن. یہاں پر جتنی بھی بدعت کے متعلق انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں اور یہ کوشش کی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے کہ بدعت دین کے اندر وہ بدعتیں جو دین کی بنیاد کو تبدیل کر دیتی ہیں, جیسا کہ چار رکعت کی بجائے پانچ پڑھ لیں یہ بدعت ہوتی ہے, یا قادیانوک بدعت بدعت ہے, قادیانوک بدعت بھی بدعت ہے کیونکہ دین کی اصل اور بنیاد کو ہلا دیتی ہے, لیکن جو دین کے اندر بدعت نئی چیزیں جاتی ہے یہ بدعت حسنہ ہے. فتاوی موجود ہے میرے بھائیو شیخ بن باز کے, مجھے صرف ایک مرتبہ دکھا دیں, میں گزارش کر رہا ہوں اللہ کے لیے حضرین سامعین سے, ایک لفظ شیخ بن باز رحمۃ اللہ کے بتا دیں, مجھے دکھا دیں جہاں پر انہوں نے فرمایا بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, بدعت حسنہ ہوتی ہے, اور جشن میلاد النبی بدعت حسنہ میں سے ہے, رجب کا کنڈ بدعت حسنہ میں سے ہے, ایک لفظ مجھے دکھا دیں, واللہ میں جواب دے ہوں میرے بھائیو, ایک جگہ دکھا دیں, بس دو نہیں تین نہیں ایک جگہ دکھا دیں. شیخ بن باز, شیخ العثمی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہم, تقریباً 9000 کیسٹ موجود ہیں اور سینکڑوں کتابیں موجود ہیں, آپ مجھے ایک دکھا دیں کہاں پر انہوں نے بدعت کی یہ مفہوم بیان کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں. غلام بھائی میرے بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے, یعنی کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے, یہ ہمارے علماء کا نام کوئی بھی لے لے ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے آنکھیں بند کر کے سنتے رہیں گے. یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتاب التوحید میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کتاب التوحید کی دوسری تعریف ہے, کتاب کا آغاز توحید کی تعریف میں سے ابن تیمیہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ کے نام سے. وہ کیا فرما تعریف کیا ہے, اور پھر عقیدہ طحاویہ کے بعد چیز بعض الفاظ کوٹ کرتے ہیں. اور اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ ابن تیمیہ کا عقیدہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ ابو جعفر طحاوی کا عقیدہ ہے, اور نہ ہی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور حاجت روا ہے, یہ عقائد ہیں؟ سلف کے عقائد ہیں, یہ صحابہ کرام کے عقائد ہیں, تابعین کے عقائد ہیں, من تبعہم بإحسان کے عقائد ہیں. عقیدہ طحاوی آج بھی موجود ہے, احناف کا عقیدہ کہا جاتا ہے, اور ابن ابی العز حنفی نے اس عقیدے کی شرح کی ہے, بے مثال شرح کی ہے. لیکن یہاں پر بھی کس طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا عقائد تو یہ ہے جو ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے, جو ابن ابی العز حنفی کا عقیدہ ہے, جو جعفر طحاوی کا عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. پھر یہ علمی خیانت نہیں تو کیا ہے؟ آپ سیدھے سے کہیں کہ بھائی ان کا عقیدہ ہم نہیں لیتے, ہمارے امام ہیں ابو حسن اشعری ابو منصور ماتوریدی, ہم ماتوریدی ہیں, عقائد کے باب ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, بات ختم ہے. تیسری بات ڈاکٹر صاحب متعلق میں یہ ضرور کہوں گا کہ یاد رکھیے مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا. شیخ السلام تو بات دور کی بات ہے, جو مقلد ہے وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا. اور اگر احادیث کی بحث کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ میں مجتہد ہوں تب تو بات بنتی ہے, آپ مجتہد ہیں, لیکن آپ کو علماء کو اجازت کبھی نہیں دیکھے گا آپ مجتہد ہیں. مقلد کبھی مجتہد نہیں بن سکتا, یاد رکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے دروازے بند ہو چکے ہیں, مجتہدین تھے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد, وہ بہترین دور تھا, اس کے بعد اجتہاد دروازہ بند ہے, ہم تقلید ہی کریں گے بس. لیکن یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سب سے بڑا عالم ہوں, احادیث کے متعلق احادیث کی بات کرتے ہیں, فقہ کے متعلق فقہ کی بات کرتے ہیں, اور صرف اپنی فقہ سے نہیں باہر سے بھی بعض مسائل کوٹ کرتے ہیں, ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں جو حنفی نہیں ہے, ابن ابی حنفی کا نام لیتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں, شیخ ابن باز کا نام لیتے ہیں, باقی علماء کا نام لیتے ہیں. تو اس سے آج یہ واضح ہو گیا. میں نے بھائی میں نے صرف چند باتیں بیان کی ہیں, واللہ اگر ایک ہی کتاب کو دیکھا جائے, اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کتابیں موجود ہیں لیں, دیکھیں آپ اور دیکھیں کس طریقے سے ان میں تحریف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہرگز اس مفہوم کے مطابق نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں, سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ڈاکٹر صاحب کی اصل ابتدا کہاں سے ہوئی, ڈاکٹر طاہر القادری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک جھوٹے خواب سے, ایک خواب سے ابتدا ہوئی, اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا ان کو. اگر آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں موجود ہے, کیونکہ جب آڈیو کو میں نے بات کی تو بعض لوگوں نے کہا نہیں جی ہو نہیں سکتا یہ وہ ڈاکٹر صاحب نہیں, ہم نہیں مانتے یہ کوئی اور ہوگی. جب ویڈیو کلپ دیکھی ہے تب ان کے سر جھک گئے تھے, اور اس میں آپ الفاظ سنیں میرے بھائی واللہ یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ کس لوگ سننے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں. ایک طرف وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, ان کا عقیدہ ہے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں اسی خواب کے آخر میں, وقت نہیں میں پورا بیان کروں, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ تھوڑی محنت کیا کریں، آپ خود بھی کچھ سن لیا کریں. آخر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان، کیونکہ بہت لمبا خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے جا رہے تھے عید میلاد کے موقع پر، پورے پاکستان سے ناراض ہو کے جا رہے تھے. فاروق قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بس پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ نہیں جانے دیں گے، آپ نظر ثانی ضرور فرمائیے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کے بعد نظر ثانی فرمائی ہے اور ایک شرط پر پاکستان میں رہنے کی اجازت دی ہے کہ میں رہوں گا، مہربانی کی ہم پر کہ ایک شرط پہ میں رہوں گا کہ میری میزبان آپ بنیں گے ڈاکٹر طاہر صاحب، کہ طاہر صاحب آپ سب مہمان بنیں گے تب آپ سلم رہیں گے، ورنہ آپ سلم پورے پاکستان سے ناراض ہو کے جا رہے تھے. ناراض کیوں کے جا رہے تھے؟ کیونکہ کسی نے آپ سلم کی صحیح طریقے سے خاطر توازن نہیں کی، صحیح انتظام نہیں کیا تھا. بہرحال آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول تو کر لیا لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں، اب رہنے کا انتظام ہوٹل میں یا ٹکٹ کا انتظام میں کہاں سے کروں گا؟ سبحان اللہ، ایک طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور پھر کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز پہ سفر کر کے جائیں گے؟ سبحان اللہ، اور پھر ٹکٹ کے پیسے کون سے چاہیے؟ سعودی ایئر لائن کے چاہیے یا پی اے کے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، مال کمانا ہے تو کمانے کے بہت ذریعے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ معصوم لوگ، جاہل لوگ جو کچھ نہیں جانتے، وہ یہ جانتے کہ داڑھی والے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں تو بس یہی دین ہے. اور آپ سنیں، دیکھیں لوگ کیسے رو رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں اور دے رہے ہیں، لیں ابھی سے لیں، آپ ٹکٹ کا انتظام کریں، رہن سہن کا انتظام کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں، کل بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں. اور آخر میں ایک گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے میں، اور ہر ایسے شخص سے جو یوں کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے اور ظاہر عزت دی ہے، جو دعوت کے میدان میں آگے ہیں، کہ موت کب آئے گی کیسے آئے گی ہم نہیں جانتے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ سر پر انکھڑا ہو جائے اور روح قبض کر لے، ابھی وقت ہے توبہ کا. اور غلطی سے توبہ کرنا یہ انسان کی بڑھائی کی سب سے بڑی نشانی ہے. میرے بڑے لوگ ہی تو توبہ کرتے ہیں، برے لوگ کہاں توبہ کرتے ہیں؟ اچھے اور بڑے لوگ ہی تو توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نظر دہراتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر غلطی ہوئی اور کتنی بڑی غلطی ہوئی. عقل مند اور سمجھدار لوگ اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہیں، اگر جی تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو، لیکن کرتے ضرور ہیں. کئی سال گزر گئے، وہی طریقہ ہے، وہی منہج، وہی علمی خیانت ہے. اب تو قبر بھی بہت قریب ہو گئی ہے، سینے تک تو پہنچ گئی ہوگی نا، اگر ابھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر کب ہوگی؟ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، کیا مشکل ہے؟ غلطی کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس غلطی کو برقرار رکھنا اور اس سے بڑھ کر اس کو ثابت کرنا اور اس سے بڑھ کر جھوٹے دلائل پیش کرنا اور اس سے بڑھ کر شریعت تحریف کرنا، ظلمات بعض و فوق بعض، کہیں یہ حال نہ ہو جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفلس وہ شخص ہے میری امت میں سے جو آئے گا قیامت کے دن، اس کے ساتھ نماز بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، یعنی بہت اچھے اعمال ہوں گے، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کو اس نے مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اس کو دامن پکڑ کے آئیں گے. میرے بھائی، سب سے بڑا ظلم شریعت کی تحریف ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا ظلم علمی خیانت ہے. کتنی لوگ آئیں گے قیامت کے دن گریبان کو پکڑ کے اور دامن کو پکڑ کر، نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے دین میں تحریف کی ہے، لوگوں کے عقائد کو بگاڑا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم سے دور کیا ہے. اس وقت کے لیے جواب کا تیاری کریں اور دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اور کیا جواز ہوگا. آج درس میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر میں نے بات کرنی تھی تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ فضائل اعمال میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث کو صحیح طریقے سے نہیں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کی مخالف بعض باتیں بیان کی گئی ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اگلے درس میں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.